أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی 45 سے 50 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام منارہ نور، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے، جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ فلسطین کی کامیابی اور صہیونی حکومت کی شکست پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید، اس ٹریبیون کانفرنس کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن کی اہمیت پر زور۔ غزہ پر صہیونی فوجی کے وحشیانہ حملے جاری، رفح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی بمباری میں درجنوں فلسطینی شہید اور 90 سے زیادہ زخمی۔ ایران کے جنوب مشرق شہروں راسک اور چابہار میں دہشت گردوں کے حملے ناکام۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اس سال عالمی یوم قدس غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی احتجاج کا دن ثابت ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال یوم قدس کو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی احتجاج کا دن قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر پچھلے برسوں میں صرف اسلامی ممالک ہی یوم قدس مناتے تھے، تو اس سال انشاءاللہ غیر اسلامی ممالک میں بھی یوم قدس شایان شان طریقے سے منایا جانے کا امکان ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں اور سماجی، سیاسی، نیز ثقافتی شخصیات سے ملاقات میں غزہ پر حملے کے اہداف کے حصول میں مجرم صہیونی حکومت کی دو شکستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سال کا یوم قدس انشاءاللہ ایرانی قوم، مسلم امہ اور حریت پسند قوموں کی مشارکت کے نتیجے میں غاصب حکومت کے خلاف ایک بین الاقوامی احتجاج میں بدل جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بات زور دے کر فرمائی کہ غزہ کے اہم مسئلے کو عالمی رائے عامہ کی ترجیحات سے باہر نکالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ نسل کشی، قتل عام اور عورتوں، بچوں، مریضوں اور اسپتالوں پر حملے جیسے صہیونی حکومت کے جرائم کی حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جرائم اس حد تک ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں مغربی کلچر کے پروردہ افراد بھی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 6 ماہ سے جاری جنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو شکست خوردہ قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت کی اس فضیحت اور شکست کی نہ تو تلافی ہو سکی ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت مزید تماچے کھائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے تہران اور بغداد کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراقی وزیر اعظم محمد شاہ سوڈانی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر سیکشن پر نسل کش غاصب صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائی پر عراقی حکومت کی جانب سے ایرانی قوم اور حکومت سے اظہار ہمدردی اور اس دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت میں ایک بیان جاری کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج 45 سال بعد دنیا کی تمام اقوام کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس موقف کی صداقت اور درستگی کا ادراک ہو گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے غاصب سینی حکومت کے خلاف ایران اور عراق کی مشترکہ موقف کو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان یکجہتی کا مظہر قرار دیا اور فلسطینی عوام کی حمایت میں عراقی حکومت کے ٹھوس موقف کی قدردانی کرتے ہوئے تمام اسلامی ملکوں سے اسی طرح کا موقف اختیار کرنے پر زور دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے عالمی یوم قدس کو جارح صہیونیوں پر فلسطینی عوام کی عنقریب کامیابی کی یاد آوری اور مسئلہ فلسطین کے حل اور مقبوضہ علاقوں سے صہیونی غاصبوں کو نکال باہر کرنے کے لیے امت مسلمہ میں اتحاد و یکجہتی کی علامت قرار دیا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے عالمی یوم قدس کی مناسبت سے منعقدہ قدس ٹریبیون ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں غزہ کے عوام کی استقامت کی کامیابی کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ طوفان الاقصی میں فلسطینیوں کی غیرت و ایمان اور شجاعت و بہادری سے آج سب پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صہیونزم کا ڈھانچہ مکڑی کے جالے سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہے اور پوری دنیا وعدہ الہی پورا ہونے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے بھی ٹریبیون کانفرنس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس سال کا عالمی یوم قدس دیگر برسوں کی نسبت کہیں مختلف ہوگا کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن نے صہیونی دشمن کو نابودی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ فلسطین اور خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حریت پسندوں کا طوفان اور ہمیں امید ہے کہ یہ مزید وسیع اور طاقتور ہو جائے گا۔ دریاسنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس کانفرنس میں بھی شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے قونصل سیکشن پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے یہ جارحیت امریکی حمایت اور اس کے ملوث ہوئے بغیر اس طرح کی وحشی گری سے انجام نہیں پا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن نے امت مسلمہ کو متحد کر دیا اور یہ اتحاد لبنان، فلسطین، عراق اور یمن کے اسکوائروں پر اسلامی جمہوری ایران کی حمایت و پشت پناہی سے نمایاں طور پر نظر آیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے بھی اس کانفرنس میں کہا کہ عالمی یوم قدس فلسطینی قوم میں اتحاد، تحریک استقامت کے مجاہدین میں اتحاد اور فلسطینی اہداف میں اتحاد کا دن ہے۔ انہوں نے تحریک استقامت کے لیے ایران کی حمایت اور اس سلسلے میں تاریخی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استقامت کی طاقت و توانائی اس کے اتحاد میں ہے اور اس وقت لبنان، یمن، عراق اور شام میں تحریک استقامت فلسطین کے ہاتھ میں ہے۔ عراق کی تحریک نجبہ کے سربراہ شیخ اکرم القابی نے بھی اس کانفرنس میں عراق کی تحریک اسلامی استقامت کو تحریک استقامت کا بنیادی حصہ قرار دیا اور کہا کہ عراق کی تحریک اسلامی استقامت کے حملے فلسطینیوں کی حمایت میں اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوج کے حملوں کے جواب میں انجام پا رہے ہیں۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے بھی اس کانفرنس سے اپنے خطاب میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ فلسطینیوں کے طوفان الاقصی آپریشن نے غاصب صہیونی حکومت کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں، کہا کہ عالمی یوم قدس مسجد الاقصی اور فلسطینی قوم کے ساتھ تجدید پیمان کا دن ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے اس کانفرنس میں کہا کہ دشمن کے مقابلے میں واحد کار آمد راہ جہاد اور جد و جہد ہے اور اس کا کارگر ہونا غزہ اور لبنان میں ثابت ہو چکا ہے۔ الحوثی نے فلسطینی قوم کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں امریکہ کو بھی شریک قرار دیا اور کہا کہ غاصب صہیونی 6 ماہ سے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کر کے اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنی وحشیانہ بمباری جاری رکھی۔ ارنا نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوج نے رفع میں 2 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ پر 6 بار وحشیانہ حملے کیے جس کے نتیجے میں مزید 60 سے زائد افراد شہید اور 90 سے زائد دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں گزشتہ اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 33,000 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق تقریباً 8,000 فلسطینی ابھی بھی لاپتہ اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں وسائل کی کمی اور صہیونی حکومت کے جاری حملوں کے سبب ان کو نجات نہیں دے پا رہی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے غزہ کے قریب واقع غیر قانونی صہیونی بستیوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ ذہنیت جارحیت کے جواب میں غزہ کے قریب غیر قانونی بستیوں کے مختلف علاقوں من جملہ صدیروت اور نیر عام اور دیگر علاقوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے ریڈیو نے بھی اعلان کیا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں المطلع صہیونی بستیوں کے علاقے پر بھی دو میزائل فائر کیے گئے۔ اس سے پہلے بدھ کو بھی صہیونی ذرائع نے مغربی کنارے میں ایک کار کی زد میں آ کر چار صہیونی پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ایران کی سپاہ پاسداران اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے جنوبی مشرقی سرحدی شہروں راسک اور چابہار میں دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، جس کے دوران 18 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات راسک اور چابہار شہروں میں سپاہ پاسداران کے ہیڈ کوارٹر اور چابہار میں ایک پولیس اسٹیشن پر بیک وقت حملہ کر دیا، لیکن سپاہ اور سیکورٹی فورسز کی ہوشیاری اور بروقت کاروائیوں سے حملے ناکام بنا دیے گئے۔ سپاہ پاسداران کی بری یونٹ کے کمانڈر جنرل میجر محمد پاک پور نے بتایا کہ راسک اور چابہار میں دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنانے کی کاروائی اب ختم ہو چکی ہے اور علاقے میں صورتحال پوری طرح کنٹرول میں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام عرض ہے۔ پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن هيا قوى اليقين، هيا قوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين،
يوم الدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسأل الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء ننجى العابدين
ننجى العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان.
عزیز ناظرین, آج کے پروگرام کا بھی ہم باقاعدہ آغاز کریں گے ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعلني فيهم محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين برحمتك يا أرحم
خدایا, مجھے آج کے دن اپنے دوست داروں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے. میری راہ و روش کو اپنے آخری نبی کی سیرت و سنت کے مطابق بنا دے. اے نبیوں کے قلوب پاک کو پاکیزہ رکھنے والے,
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات.
سامعین, روزہ داروں اور عبادت گزاروں, پروردگار آپ کی اطاعت و عبادت قبول فرمائے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلامی طرز زندگی کی خصوصیت کے بارے میں بات کی تھی. ایک ایسی خصوصیت کہ جو دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان کے مہینے میں مسلمانوں میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ رشتہ داروں اور جاننے والوں سے ملاقاتیں کرنا, ان کی ضروریات کو جاننا اور ان کے مسائل کے حل میں مدد کرنا اور ان مسائل و مشکلات کو برطرف کرنا ایک اچھا سلوک ہے کہ جسے اسلام صلہ رحم سے تعبیر کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی سفارش کرتا ہے. صلہ رحم پر تاکید کرنے سے اسلام کا ایک مقصد مسلمانوں کے درمیان مضبوط سماجی تعلقات قائم کرنا ہے, اور یہ ایمانداری اور سچائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بات یقینی ہے کہ ایمانداری اور صداقت کے ختم ہو جانے اور جھوٹ اور منافقت کے پھیل جانے سے سماجی تعلقات کمزور ہوں گے اور انسانی معاشرے کو خطرات سے دوچار کر دیں گے. اسی بنا پر اسلام ہمیشہ مومنوں کو اپنے قول و فعل میں دیانت اور سچائی کا خیال رکھنے کی دعوت دیتا ہے.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سچائی کو ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر متعارف کراتے ہیں, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کی ایمان کی درستگی کو دل کی صحت و سلامتی کا مرہون منت اور دل کی سلامتی کا دار و مدار صداقت و ایمانداری کی رعایت کرنے میں قرار دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے, جو شخص اپنے قول و فعل میں زیادہ ایماندار ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اور خدا کے حضور ہماری شفاعت سے بہرہ مند ہوگا. صداقت صرف کلام میں سچائی اور سچ بولنے کو نہیں کہتے, بلکہ ایک ایسی صفت ہے جو تمام علمی اور عملی فضائل اور اچھائیوں پر محیط ہے.
انسان کے پاس یقین اور قول و عمل کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جب انسان صادق اور ایماندار ہوگا تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت پیدا کر لیں گی۔ لہٰذا ایک ایسا شخص جو خود کہتا ہے اور اس پر خود عمل بھی کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے جس پر وہ یقین رکھتا ہے، تو وہ خالص ایمان، اچھے اخلاق اور اعمال صالح سب کا بیک وقت حامل ہوتا ہے۔ اس طرح کی واضح مثال امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں دیکھی جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو ایسی اطاعت کی ترغیب نہیں دیتا جسے میں خود بجا نہ لاؤں، اور ایسی معصیت اور گناہ سے نہیں روکتا کہ جب تک میں اس سے کنارہ گیری اختیار نہ کر لوں۔
Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول الله۔
سامن، صداقت و ایمانداری کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سچ بولے، نہ صرف لوگوں سے بلکہ خدا کے تعلق سے بھی۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کہیں اور زبان پر لائیں وہی ہمارے دل میں بھی ہو۔ مثال طور پر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو خود کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر شیطان کی بندگی کر رہے ہوں۔ کہیں ہمارے دل دنیاوی خواہشات اور خواہشات نفسانی کا غلام تو نہیں ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 155 میں خدا نے صادقین کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں خدا نے سچائی کو ایمان اور عمل کے ایک مجموعے کے طور پر متعارف کرایا ہے، ایسا عمل جس میں کوئی شک یا خلاف ورزی نہ ہو۔ قرآنی ثقافت میں صادقین وہ ہیں جو خدا پر ایمان کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں، نہ وہ شک و تردید سے دوچار ہوتے ہیں اور نہ ہی پسپائی اختیار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مشکلات سے خوف نہیں کھاتے لیکن ہر قسم کی فداکاری کے ذریعے اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی صادقین میں سے قرار پائیں۔
جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اسلام سچائی کا نام ہے اور حق کا یہ رستہ جس صداقت شعاری کا مطالبہ کرتا ہے، تو کیا سچائی کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اسلام نے کوئی عملی تربیت کا طریقہ کار بھی تجویز کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اسلام کے نظام عبادت میں روزے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ روزے کی اس تربیتی پروگرام پر ذرا سا غور کرنے سے جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی بندگی ہے جس میں آدمی اپنے روزمرہ کی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کر اور اپنے جسم و جان کے سارے تقاضوں سے منہ موڑ کر، جو عام دنوں میں اس کے لیے بالکل جائز ہیں، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے جس نظام زندگی کو اختیار کیا ہے وہ بھی سچا ہے، اور یہ کہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت اور نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جو بھی احکامات دے گا وہ ان پر عمل کرے گا۔ جس طرح ایک روزہ دار اپنے عمل سے اپنے دین کی سچائی کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح خود روزہ روزے دار کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے، کیونکہ روزے کا عمل اور روزہ دار حقیقتاً دونوں ہی سچائی کے مظہر ہیں۔
سامعین، اسلام نے روزے کو اپنے تربیتی نظام میں اہم درجہ دیا ہے، اور حقیقت میں روزہ مومن اور غیر مومن کے درمیان حد فاصل ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ روزے کی بنیاد اخلاص، نیک نیتی اور سچائی پر ہے۔ اسی قدر و منزلت کے سبب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اجر کو محدود نہیں کیا ہے اور فرمایا ہے، روزہ خاص ہمارے لیے ہے اور میں اس کا جتنا اور جس قدر چاہوں گا اجر دوں گا، اور اس اجر کی بنیاد صرف اور صرف اخلاص اور نیت کی پاکیزگی ہوگی۔ دوسری طرف اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ روزے کی حالت میں فسق و فجور اور برائیوں سے نہیں بچے تو انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
رمضان المبارک میں کھانا کھانے کے صحیح طریقے سے متعلق نکات پر بحث کرتے ہوئے گزشتہ پروگرام میں ہم نے تیسرے مسئلے کا ذکر کیا تھا جو کہ کھانے کا طریقہ تھا۔ آج کے پروگرام میں ماہ رمضان میں کھانے سے ہی متعلق کچھ اور نکات کی جانب آپ کی توجہ دلائیں گے، اور وہ ہے کھانے کا انتخاب، یعنی افطار اور سحر میں کیا کھائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم افطار کے لیے بعض طبی مشورے پیش کریں گے۔ رمضان میں کھانے کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں کھانے کی قسم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہماری صحت یا بیماری کا تعین کرنے والے سب سے اہم عوامل ہیں۔ رمضان کے دوران کھانے ایسے ہونے چاہیے جو جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہوں، جیسے کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین، فائبر، وٹامنز، انزائمز اور منرلز کی حامل غذائیں۔ اس لیے جسم کو جن غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ سحر، افطار اور رات کے کھانے میں تقسیم کرنا چاہیے۔
سامعین، افطار کے وقت جو غذائیں کھائی جائیں وہ بھاری اور سنگین نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ معدہ جو ایک مدت کے لیے خالی رہتا ہے اسے اچانک ایک مرتبہ فعال نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ پہلے دار چینی کی چائے یا گرم پانی اور کھجور کے ساتھ کھانا شروع کریں۔ تھوڑی مقدار میں سوپ یا آش کھانے کی سفارش کی جاتی ہے جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی گرم۔ افطار کے وقت ہلکی اور پانی والی غذائیں آپ کی پیاس اور بھوک دونوں کو بجھائیں گی۔ افطار کے لیے گوشت اور زیادہ پروٹین والی چرب غذائیں جن کا ہضم کرنا معدے کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کی سفارش نہیں کی جاتی۔ بہتر ہے کہ افطاری میں ایسی غذائیں جن کی تاثیر سرد ہے، خاص طور پر ڈیری مصنوعات جیسے پنیر، دہی اور دودھ وغیرہ کم کھائیں۔
افطار ہلکا پھلکا ہونا چاہیے تاکہ معدہ رات کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ مشروبات کے استعمال میں زیادہ روی نہ کریں کیونکہ یہ پیٹ بھرتا ہے اور رات کے کھانے میں معنی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ افطار کے دوران مٹھائیاں زیادہ نہ کھائیں۔ افطار کے 2 گھنٹے بعد جلیبی اور دیگر مٹھائیاں کھانے کے بجائے پھل، سالات یا خشک میوے اور مونگ پھلی کا استعمال کریں، جو کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ روغن پیاس بجھانے اور بھوک برداشت کرنے میں مفید ہے۔
روزے کے دوران آپ کو پیاس کم لگے اس کے لیے افطار اور سحر کے درمیان وافر مقدار میں پانی پینے کے علاوہ افطار اور سحر کے دوران کاربوہائیڈریٹس جیسے روٹی اور چوکر والے اناج استعمال کرنا بہتر ہے۔ یہ مادہ جسم میں گلائکوجن کے معمولی سطح کو برقرار رکھنے اور انسان کو کم پیاس لگنے میں مدد کرتے ہیں۔ البتہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ زیادہ پانی نہ پئیں، کیونکہ اس سے سستی، کمزوری اور پیٹ میں درد ہوگا اور ہاضمے کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ سلاد کھائیں کیونکہ وہ وٹامنز، منرلز اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ سلاد کھانے سے پیٹ بھرنے کا بھی احساس ہوتا ہے۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک اچھا موقع ہے تاکہ انسان روزے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طہارت و پاکیزگی کے ساتھ اپنی روحوں کو خواہشات نفسانی اور شہوت کے تسلط سے نجات دلائے اور ہوا اور ہوس کے اندھیروں سے خود کو نورانیت کی جانب لے جائے اور دنیاوی لذتوں کو احکام الہی کا تابع بنائے۔ اس مہینے میں رحمت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ در حقیقت رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام سے بہرہ مند ہو کر انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے اور ارتقائی منزل طے کرتے ہوئے کمال حاصل کر سکتا ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام نے بھی رمضان کے اس منفرد موقع سے خود کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے استفادہ کیا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت اللہ ایک انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و فلسفہ، دینیات اور تصوف میں بھی پیش تھے اور ان کا ایک نمایاں پہلو تقویٰ اور عبادت کا جذبہ تھا۔ آپ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں جو خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے فرمایا ہے، یہ مہمانی اور ضیافت خدا کی جانب سے ہے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں میں ہمیشہ خدا کی جانب متوجہ رہنے اور خدا کی اطاعت اور عبادت کی دعوت دیتے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ زیادہ تر خدا سے راز و نیاز میں وقت گزارتے اور رمضان کے موقع سے زیادہ بہرہ مند ہونے میں کوشاں رہتے۔ نجف میں 50 ڈگری کی جھلستی ہوئی گرمی میں بڑھاپے اور شدید کمزوری کے باوجود آپ رمضان کے مہینے میں 18 گھنٹے کے روزے رکھتے اور اس وقت تک افطار نہیں کرتے تھے جب تک کہ مغرب اور عشاء کی نماز نوافل کے ساتھ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں مرحوم آیت اللہ بروجردی کے مدرسے میں ظہر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور ہر روز پہلے ظہر کی 8 رکعت نافلہ نمازیں پڑھتے تھے اور پھر نماز ظہر کو اذان و اقامت کے ساتھ نسبتاً طولانی ادا کرتے تھے، پھر عصر کی نماز کو اذان و اقامت کے ساتھ طولانی پڑھاتے اور نماز کی تعقیبات پڑھنے کے بعد گھر جاتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی رمضان المبارک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عام طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت کے بغیر ماہ رمضان میں ملاقاتیں نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد لوگ انہیں دیکھتے تو محسوس کرتے تھے کہ اس ایک مہینے میں ان کی نورانیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں وہ ہمیشہ کی طرح ماہ رمضان میں بھی فعال رہتے، بلکہ ماہ رمضان میں وہ اپنی سرگرمیاں مزید عزم و حوصلے کے ساتھ انجام دیتے تھے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامن، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ دعا کی التماس کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور،
سامن، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معنویت اور روحانی مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم معنویت اور تزکیہ نفس کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کلاس درس میں اپنے شاگردوں کو کی جانے والی نصیحتوں کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی ثقافت میں موت کو یاد رکھنا معنویت اور تزکیہ نفس کے حصول کی راہوں میں سے ایک ہے۔ موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے اور خود سازی کے لیے مناسب موقع فراہم کرنے کی زمین فراہم کرتی ہے۔ اسلامی روایات میں آیا ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو، کیونکہ جس نے بھی موت کو کثرت سے یاد رکھا ہے، خداوند عالم نے اس کے دل کو زندہ رکھا اور موت کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ اسی طرح امام علی النقی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر اپنے کنبے کے سامنے پڑے ہوں گے، اس وقت نہ ہی کوئی ڈاکٹر آپ کی موت کو روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اپنے شاگردوں کو دی جانے والی اہم ترین نصیحتوں میں سے ایک موت کو یاد رکھنا تھا۔ آپ طالب علموں کو ہمیشہ اس بات پر تاکید فرماتے تھے کہ انسان کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس سے ہم موت اور قبر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ حجت الاسلام سید حمید روحانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف پہنچنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں سے اپنے پہلے خطاب میں کچھ اس طرح فرمایا، ابھی سے ہی فکر میں رہیں، جوانی سے ہی فکر میں رہیں، اس وقت اٹھایا جانے والا ہر قدم ہمیں قبر سے نزدیک کر رہا ہے۔ آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ قبر سے آپ کو قریب کر رہا ہے، اس جگہ سے قریب کر رہا ہے جہاں آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ ہر لمحہ آپ اس مقام سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ بات موت سے قریب ہونے کی ہے اور کسی نے بھی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ آپ 120 سال عمر کریں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ انسان 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ممکن ہے کہ اسی وقت ہی موت آ کر دبوچ لے۔ کتنی زندگی ہے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور مہذب رہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے اور تاکید کرتے تھے کہ علمی ترقی و پیش رفت کے ساتھ ساتھ انسان کو تزکیہ نفس پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ علم سے صحیح استفادے کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ محمد رضا توسلی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کلاسوں کے تشکیل دیے جانے کے موقع پر طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں، اخلاقی نکات کی رعایت کرنا تحصیل علم سے پہلے ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم سے استفادہ کرے تو اسے حتمی طور پر مہذب رہنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنا زیادہ تحصیل علم پر تاکید فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ طلبا کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جتنے قدم آپ نے علمی ترقی و پیش رفت کے لیے اٹھائے ہیں اس سے دگنے قدم تزکیہ نفس کے لیے اٹھایا کریں، یعنی جتنی کوشش حصول علم کے لیے کی جاتی ہے اس سے زیادہ کوشش تہذیب نفس کے لیے کی جانی چاہیے۔ آیت اللہ حسن قدیری اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ خود بہت زیادہ شائستگی کا لحاظ رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طالب علم بھی مہذب رہیں اور اپنے تزکیے پر توجہ دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہر چند روز گزرنے کے بعد ضرور موعظہ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اپنے مخصوص لہجے میں خلوص نیت کے ساتھ اخلاقی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی آپ کی نصیحتیں مکمل عبارتوں کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قدم حصول علم کے لیے بڑھایا گیا ہے تو دو قدم تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے بڑھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے تمام باطل مذاہب کے سربراہان عالم تھے لیکن تزکیہ و تہذیب نفس اور شائستگی سے عاری تھے۔ ہمیشہ طالب علموں کو جوانی کے ایام سے صحیح اور زیادہ سے زیادہ استفادے کی سفارش کرتے ہوئے تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی جوانی کے ایام کی قدر کریں اور جان لیں اور کوشش کریں کہ عبادات اور اچھی خصوصیات کو جوانی کے دوران ہی اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور اس کی مشق کریں اور اچھی خصوصیات کو اس طرح دہرائیں کہ آپ میں رچ بس جائیں۔ آیت اللہ عباس علی امید زنجانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبا سے کہا، کوشش کریں جب تک جوان ہیں بری عادتیں آپ میں رسوخ نہ کریں، ان کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بری عادتیں آپ میں راسخ ہو جائیں گی اور انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ان بری خصلتوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو سکے گا۔ جب تک جوانی ہے عبادات کو اپنے اندر راسخ کریں اور اچھی خصلتوں کے عادی بنیں۔ آیت اللہ سید جعفر کریمی نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تمام امور خاص طور پر قصب کمالات معنوی کا آغاز جوانی سے کریں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کتاب مقاصب کی اپنی کلاس میں دسیوں مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تمام کاموں من جملہ لکھنا پڑھنا مطالعہ تحقیق اور کمالات معنوی کے حصول کا آغاز جوانی سے ہی کرو اور جوانی کے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول اور تزکیہ نفس کے لیے جوانی کی فرصت سے استفادے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ہرگز جوانوں کے لیے صحت مند تفریح سے غافل نہیں تھے۔ آیت اللہ شیخ فضل اللہ محلاتی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں سے کہا کرتے تھے، اگر نوجوان مستحبات کی طرف زیادہ جائے تو واجبات سے دور ہو سکتا ہے۔ حتیٰ فرمایا کرتے تھے کہ وہ افراد کی جو بہت زیادہ مقدس رہا کرتے تھے ان کاموں میں افراط و تفریط کی وجہ سے حوض علمیہ کو ترک کر بیٹھے۔ بہت زیادہ عبادت 15-16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہے۔ جوانوں کو صحت مند حلال تفریح بھی انجام دینی چاہیے، لیکن ایسی تفریح جس میں گناہ نہ ہو۔ آقا سعیدی کی جو امام کی کلاس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے، کہا، آقا طالب علم کشتی لڑ سکتے ہیں؟ امام رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں کشتی لڑ سکتے ہیں، لیکن غیبت نہ کریں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ طالب علموں کو اخلاص و عمل اختیار کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور ان امور کو معنوی ترقی و پیش رفت اور تہذیب نفس کا اہم عامل قرار دیتے تھے۔ آیت اللہ احمد جنتی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنوی مدارج کے حصول اور تزکیہ نفس کے اختیار کرنے کے بارے میں امام رحمتہ اللہ علیہ سے رہنمائی چاہی۔ آپ نے ایک مختصر جملہ اور اصل موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عمل میں اخلاص و خلوص کے لیے کوشش کرو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے اہم ترین عامل رضائے الہی اور عمل میں خلوص نیت کو قرار دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے قیام کرو اور خدا کے لیے ہی کام انجام دو۔ آیت اللہ محمد مومن اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا، امام کی خدمت میں خط لکھا کہ مہربانی فرما کر مجھے نصیحت فرمائیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی عام نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بہترین موعظہ اور نصیحت یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ یاد خدا کو نفس کی اصلاح اور دل و جان کی نورانیت کے تحفظ کا ایک اہم ترین عامل قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ اس بارے میں نقل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ امام رحمۃ اللہ علیہ قم میں درس اخلاق میں فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی اپنی اصلاح کی راہ میں قدم بڑھائے تو کبھی کبھی اس کے اندر نور کی شعائیں جنم لیتی ہیں، اور اگر نور کی ان شعاؤں کی حفاظت کی جائے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ درس اخلاق کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان نورانی شعاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، ایسی حالت کو حتمی طور پر خدا کے ساتھ رابطے اور ذکر خدا کے ذریعے محفوظ کرو، اور انسان جتنا ہو سکے یاد خدا میں مشغول رہے بہتر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکرہ ولو ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك و وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاظ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک